بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب الصبر گزشتہ ہفتے ہم نے اس عنوان پہ صبر کے عنوان پہ بات کر لی تھی، اس لیے اب کتاب میں جو اس بارے میں قرآنی آیات ہیں اور احادیث ہیں ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں صبر کی مزید اہمیت، اس کی فضیلت وغیرہ کا اندازہ ہو۔ قرآن کریم میں کئی جگہ صبر کا حکم دیا گیا ہے اور صبر کو بہت اونچا درجہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی چند مثالیں، چونکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں جو آیات اور احادیث جمع کی ہیں وہ صرف مثال کے طور پر پیش کی ہیں، ظاہر ہے تمام اس عنوان کی تمام روایتوں کو جمع نہیں فرمایا اور تمام آیتوں کو بھی جمع نہیں فرمایا، تو اس لیے بس یہ چند مثالیں ہیں جو یہاں پر چند آیتیں ہیں ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے صبر کے بارے میں کچھ اہمیت جو قرآن کریم میں ہے اس کا کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ پوری تفصیلات تو قرآن کریم کی تمام آیتوں کو سامنے رکھیں تو مزید اس کی وضاحت انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے اور اس کی اہمیت اور تاکید ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، پہلی آیت پیش فرمائی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو، تو صبر کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا حکم دے رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ انسان، ایک تو یہ کہ وہ کر سکتا ہے، ایسی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتے جو انسان نہ کر سکے، اور دوسرا یہ کہ اس میں انسان کا کوئی بڑا فائدہ ہے، اور یہ دو باتیں تو بنیادی ہو گئیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان بسا اوقات اور بہت سی مرتبہ اس کام میں کوتاہی کرتا ہے فائدہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ میں حکم دے رہا ہوں صبر کرو تاکہ اس کا فائدہ انسان کو چاہے نظر نہ آتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے مان لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، سورہ آل عمران کی بالکل اخیری جو رکوع ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور رات میں جب اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیں، تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا جو سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو سورہ آل عمران کے آخری رکوع پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے لے کر سورت کے ختم تک، اور اس کی آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، چار باتوں کا حکم دیا گیا اس آیت میں، ان میں سے امام نووی نے آیت کا ایک حصہ بیان کیا تاکہ صرف اس عنوان سے متعلق رہیں، وہ ہے اے ایمان والو تم صبر کرو، اور دوسری چیز صابرو، صابرو کے معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ صابرو کے معنی ہے کہ انسان میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہو تو اس وقت انسان جمع رہے، تو ایک ہوتا ہے صبر اپنی ذات کے مقابلے میں جس کا ہم نے تفصیل گزشتہ ہفتے پڑھ لی تھی، نیکی کرنے کے لیے انسان کا دل نہیں چاہ رہا اس پر صبر کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا دل نہیں چاہ رہا، مشکل لگ رہا ہے صبر کرتا ہے، کوئی تکلیف آ گئی اس پر صبر کرتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے مان کر اسے قبول کر لیتا ہے، تو یہ تو اصبروا ہو گیا۔ صابروا جب میدان جنگ میں ہے تو اس وقت انسان مقابلے کے وقت بھی جمع رہے۔ بس چونکہ یہاں امام نووی نے دو باتیں ہی بیان فرمائی ہیں تو ہم بھی انہی دو باتوں پر رہتے ہیں، انشاءاللہ کبھی ہم قرآن کریم کی جو خاص خاص آیات ہیں ان کو پھر پڑھیں گے، یہ سورت سورہ نمل چل رہی ہے ہماری تفسیر میں منگل کے روز، وہ ختم ہوگی، اس کے بعد دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی قرآن کریم کی جو اہم آیات ہیں، مثلا سورہ بقرہ کی آیت الکرسی ہے، اخیری آیات ہیں سورہ آل عمران کے اول رکوع ہے، جن کی خاص طور پر کوئی تاکید آئی ہے، کوئی اہمیت بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ کبھی اس کو بھی ہم پڑھیں گے. تو یہاں تو ہم آج تو اس عنوان پر رہتے ہیں کہ یہاں دو باتوں کا حکم ہے، اصبروا صبر کرو جب اپنے نفس کے خلاف کوئی بات آئے، اور دشمن کے خلاف اور مقابلے میں جب معاملہ آتا ہے میدان جنگ، وہاں پر بھی صابر ہو. دوسری آیت، وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایسا نہ سمجھنا کہ تم لوگ بس آرام سے رہو گے اور دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی. جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں، دوزخ ایسی جگہ ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف، لیکن دنیا میں تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے. اور اس تکلیف پر صبر، یہ بہت اونچا درجہ اور فضیلت ہے. اسی کو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے. آزمائش کیسے ہوگی؟ کبھی کوئی خوف آ گیا، کبھی بھوک اور فاقہ آ گیا، کبھی مال میں کمی آ گئی، کبھی جانوں میں کمی آ گئی کہ اموات ہونے لگیں، اور کبھی پھلوں میں کمی ہونے لگی، پھلوں سے مراد کسی کا باغ ہے، پھل کم اگ گئے، پھلوں میں نقصان ہو گیا، یا تجارت ہے، تجارت میں نقصان ہو گیا، چیزیں مہنگی ہونے لگی ہیں، لوگ شکایت کر رہے ہیں چیزیں مہنگی ہو گئی مہنگی ہو گئی. لیکن ان مشکل حالات میں انسان یہ سوچے کہ یہ تو من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی القابض الباسط ہے. کسی چیز میں تنگی لانا، کسی چیز میں وسعت لانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو من جانب اللہ ہو رہا ہے. اس پر بھی انسان صبر کرے تو اس پر فرمایا گیا کہ کسی بھی تکلیف پہ انسان صبر کرے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہاں پر بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بس اتنی ہی آیت پیش کی. اگر ہم ذرا آگے چلیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. وہ خوشخبری، وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت دے دی، مال میں کمی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے سکتے تھے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. ہم پورے کے پورے اللہ کے اختیار میں، اللہ کی ملکیت میں، اللہ کے قبضے میں ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ اعمال کا، صبر کا، شکر کا، ہر چیز کا بدلہ دے گا. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، یہ انسان سوچتا ہے بڑی تکلیفیں آئیں گی تو اس پر ثواب ملے گا. نہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی انا لله وانا اليه راجعون ثواب مل جاتا ہے. کوئی پریشانی آ گئی، انا لله کی عادت انسان ڈال لے. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچی، پرانی ہو گئی، اب وہ اس تکلیف کو یاد کرتا ہے، پرانے زمانے میں میرے فلانے دادا کا انتقال ہوا یا دادی کا انتقال ہوا تھا اور بڑا مشکل وقت تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پرانی تکلیف کو یاد کر کے پھر انا للہ پڑھتا ہے، اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو اصل تکلیف کے وقت ملا تھا. اللہ کی نعمت تو عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صبر کی فضیلتیں آگے چل رہی تھیں سورہ بقرہ میں آیتیں. یہاں پر امام نووی نے بس آیت کا صرف شروع والا حصہ اور پہلی آیت پیش کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو انا للہ پڑھتے ہیں مصیبت کے موقع پر اور صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر جو انعام عطا بیان فرماتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمۃ و اولئک هم المهتدون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر خصوصی انعامات کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مہربانی ان پر ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. صبر نہیں ہے تو دین نہیں ہے. جو صبر نہیں کر سکتا اس کو دین ہی کہاں. اس لیے کہ نماز بھی صبر کو چاہتی ہے, عبادات صبر کو چاہتی ہیں, تو صبر نہیں ہے تو دین نہیں ہے. اسلام اور صبر لازم ملزوم ہے. آگے آیت, یہ دوسری آیت ہو گئی. آگے ہے وقال تعالی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب کے. یہ بغیر حساب جب کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ جیسے کسی کو بھر بھر کے دینا, بے شمار دے دینا, بے حساب دینا, اردو میں بھی کہتے ہیں بے حساب دے دیا. تو بغیر حساب کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا اور بہت زیادہ دے گا. بہت زیادہ کو بغیر حساب کے لفظ سے تعبیر کر دیا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں بغیر حساب کے معنی ہیں جو صابرین ہیں, جو صابرین ہیں حقیقی معنی میں صابرین ہیں ان کا حساب ہی نہیں ہوگا. وہ حساب سے محفوظ ہی ہو جائیں گے, بلا حساب سیدھے جنت میں جاؤ تم, تمہارے لیے اور کوئی ضرورت نہیں ہے حساب دینے کی, تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ. بہرحال آیت کا جو بھی مفہوم لے, یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ صبر ایک بہت اونچا مقام ہے جس کے لیے اجر کیا ملے گا اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. وقال تعالی, آگے آیت ہے وقال تعالی ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. یہ سورہ شورا میں ہے. اگر ان آیتوں کو جہاں پر یہ آیتیں بیان کی گئی ہیں ان میں آگے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو بہت کچھ تفصیلات ہیں, لیکن چونکہ اصل مقصد اس کتاب میں احادیث ہیں, آیات تو صرف کچھ مثال کے طور پر پیش کی ہیں, اس کا ظاہری مفہوم تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں لیکن باقی تفصیلات میں نہیں جاتے ہیں. ورنہ سورہ شورا کی یہ آیات ہیں ان میں اگر دیکھیں تو ایک عنوان چل رہا ہے صبر کے بارے میں, پیچھے بھی اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. اس کا ایک حصہ ہے وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور البتہ جو شخص صبر کرے اور معاف کرے, بدلہ نہیں لیتا, صبر کرتا ہے معاف کر دیتا ہے, دل سے بلا دیتا ہے, سامنے والے سے کوئی انتقام نہیں لیتا, تو یہ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ تو بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ بڑے ہمت, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑا کام ہے, یہ بڑے ہمت والا کام ہے, تم کر کے دکھاؤ. انسان جب یہ آیتیں پڑھتا ہے, حدیثیں پڑھتا ہے, سوچتا ہے بس ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے تو میں ضرور کروں گا. ابھی تو پڑھا سنا اور دل میں تقاضا ہوا کہ نہیں نہیں اب بس, اب اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم ضرور کریں گے. ابھی تو ہم فارغ ہوئے ہی تھے, کسی کا فون آیا اور اس نے ایک بات کہہ دی تو ہم بھڑک گئے, ختم ہو گیا ہمارا سب کچھ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم لوگوں میں ایک عام چیز ہے, اپنے آپ کو اس وقت جب یاد دلا رہے ہیں تو اس پر جم جانا ہے کہ نہیں, اب ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے, تو پھر جب وقت آئے تب بھی یاد رکھنا ہے, صرف ابھی نہیں, وقت آئے تب بھی یاد رکھنا ہے. یہ میں اپنے آپ کو بھی یاد دلا رہا ہوں, یہ جو باتیں میں کہتا ہوں یہ صرف سننے والوں کے لیے نہیں, اپنے آپ کو بھی یاد دلا رہا ہوں کہ یہ دیکھو یہ یاد رکھنے کی بات ہے. جس وقت یعنی امتحان تو اس وقت ہوتا ہے نا جب کوئی غصہ دلاتا ہے, ویسے ہی گھر میں آرام سے جب بیٹھے ہوں تب تو ظاہر ہے کہ انسان سوچتا ہے میں یہ کر لیتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, جب وقت آتا ہے تب کر کے انسان دکھائے. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. باہر کے اجنبی تو اجنبی, گھر کے لوگوں سے کسی نے کوئی بات کہہ دی اب بری لگ گئی, اب دل میں بٹھا کے دل میں رکھی ہوئی ہے بات کہ اچھا فلانا نے یہ کیوں کہہ دیا, ایسا کیوں کہہ دیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں ہم سوچیں کہ اتنا اونچا مقام اللہ کے یہاں ہے, لیکن یہ نہیں کہ اچھا بہت اونچا مقام ہے تو بہت آرام سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہو کہ اچھا دنیا میں آرام سے رہو اس لیے کہ آپ بہت اونچے ہیں, تو اچھا ٹھیک ہے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے, جو تکلیف پہنچائے فوراً ہلاک ہو جائے. نہیں, مکہ کا پورا دور دس سال سے زائد عرصہ وہ تقریباً تکلیفوں ہی میں گزرا, صبر ہی صبر, اور مدینہ منورہ جا کر بھی صبر ہی سے گزرتے رہے. ہاں ٹھیک ہے کچھ آرام ملا تھا, کچھ راحت حاصل ہوئی تھی, لیکن وہ الگ طرح کی تکلیفیں ہوتی تھیں. جو اندر کے لوگ تھے, منافقین تھے اندر کے لوگ, وہ تنگ کرتے تھے, وہ پریشان کرتے تھے. وہ دشمن تو دشمن ہوتے ہیں باہر کے ہیں, یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اندر مل مل کر رہتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں اور وہ پریشان کرتے تھے. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کیا تھا رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار، جب اس کا جو بھی حالات تھے، واقعات بڑے عجیب عجیب تھے، اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں۔ موت کا وقت آیا تو ان کے بیٹے پکے صحابی تھے، حضرت عبداللہ یا عبداللہ بن ابئی، عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین، اس کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ باپ کا آخری وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص دیا، کہ جب انتقال ہو گیا تو آپ نے قمیص دیا اپنا کہ یہ میرا قمیص ہے، اس کو کفن میں یہ بھی شامل کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے اب برداشت نہیں ہوا کہ یا رسول اللہ، اس نے یہ حرکتیں کی ہیں، یہ حرکتیں کی ہیں، اب اس کی نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں کیا، کیا پتا میرے مغفرت کی دعا کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ یہ تھا انسان دل سے، ایک تھے کہ چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیا، چلو ہم نے معاف کر دیا، ہم اس کو نہ لینا نہ دینا۔ ایک ہے نہیں نہیں، جس نے جتنی تکلیف دی اتنا حسن سلوک کرنا اس کے ساتھ۔ بہرحال ان ذالک لمن عزم الامور، ہم اپنی حیثیت کے لحاظ سے تو کر لیں، اتنے درجے کا اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان بھی نہیں لیتا، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں بس اس کو، ایک تو یہ کہ بڑی چیزوں کو چھوٹا بنا دیں، ہم لوگ ہماری عادت ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑی بات بنا دیتے ہیں، ختم کر دیں۔ غصے کا مزاج ختم کریں، صبر اور حلم اور نرمی کا مزاج اپنے اندر لائیں۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَقَالَ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ کبھی مشکل حالات آ جاتے ہیں، کبھی کوئی مشکل حالات آ جاتے ہیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ استعینوا بالصبر والصلاة، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو کام کر لو، صبر اور نماز کا اہتمام۔ کوئی پریشانی کا وقت آئے، نماز پڑھ لو۔ صحابہ کا یہ دستور ہوا کرتا تھا، کسی کا اہم واقعہ کوئی پیش آ گیا تو اچھا نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کے بڑوں کے واقعات تو ہیں ہی، ہمارے ڈابھیل میں وہاں کے جو محتمم ہیں ان کے بھائی وہیں پر پڑھاتے تھے ڈابھیل میں، اور گھر کا ایک جو گھر میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، وہ بیٹا بھی بڑا کتنا، تقریباً 10 سال کے قریب عمر ہوگی، قریب قریب یا اس سے کم ہوگی، 8 سال ہوگی، مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ گھر کا بڑا تھا، جیسے گھر میں بڑے بچے ہوتے ہیں تو اچھا وہ گھر کے کام سنبھال لیتے ہیں، ادھر گیا یہ چیز لے آؤ، یہ لے آؤ، تو گھر کو سنبھالنا اور اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے وہ گھر کی ایک، ظاہر گھر کا ایک ایک فرد جو ہے وہ گھر کی رونق ہے، لیکن وہ بڑا ہونے کے لحاظ سے ظاہر ہے وہ ایک عجیب ہی رونق ہوتی ہے اس کی۔ اور وہ باہر جا رہا تھا، جیسے وہاں کے عام دستور ہوتا ہے، چھوٹی جگہیں ہیں، سائیکل پہ بچے ادھر سے چلے گئے، وہ کچھ چیز خرید کے لے آیا، کچھ لے آیا، تو کوئی ٹرک والا وہاں سے گزر رہا تھا اور ٹرک والا اس کے اوپر چڑھ گیا اور پورے اس کے اوپر سائیکل کے اوپر ٹرک چلا دیا، وہ بالکل ختم ہو گیا بیچارہ۔ جیسے ہی ان کو خبر ملی، ظاہر ہے انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے اچانک سے یہ خبر ملنا کہ بس وہ ختم ہو چکا ہے، حالانکہ ابھی ابھی کھیلتا ہوا بچہ تھا، سامنے تھا، ختم ہو چکا۔ فوراً مسجد گئے، وضو کیا، پہلے مسجد گئے، 2 رکعت پڑھی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے زمانے میں یہ لوگ ہیں موجود، ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ رکھے ہیں۔ وہ بہرحال یہ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب کوئی مشکل وقت آئے تو صبر اور انسان نماز پڑھے۔ ہم انتظار کرتے ہیں کوئی بڑے حادثے کا، نہیں، ہر بڑے حادثے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتوں میں بات کی تھی خاندانی معاملات میں، یہ گھریلو لڑائی جھگڑوں کے سلسلے میں، کبھی کسی نے کوئی بات کہہ دی اور ذرا بھاری بوجھ لگ رہا ہے دل پر کہ اس نے یہ بات کیوں کہہ دی، 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ استعینوا بالصبر والصلاة، صبر کو لازم پکڑ لو اور نماز پڑھ لو، تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بس اتنا بھی فرما دیتے اللہ تعالیٰ تو کافی تھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے دل میں سکون حاصل ہو ہی جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کی معیت مل گئی تو دل میں سکون اور تسلی آ جائے گی. لوگ کہتے ہیں بس برداشت نہیں ہوتا. جب کوئی تکلیف ہو, کوئی پریشانی آئے, کسی نے برا کہا, کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف آ جائے, اس وقت انسان خاموش ہو جائے. چاہے میاں بیوی ہی کے جھگڑوں میں معاملہ ہو یا کسی میں بھی معاملہ ہو, کوئی چیز بری لگ گئی ہے, غصہ آ رہا ہے, اس وقت خاموش ہو جانا ہے. خاموش ہونا مشکل ہے, انسان اٹھ کر وہاں سے چلا جائے, وضو کر لے. ویسے حدیث میں آتا ہے کہ کھڑا ہو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. یہ انسان گویا کہ اوپر کی طرف جانے کے بجائے نیچے کی طرف آ جائے. حدیث میں اس کا علاج بتایا گیا. اور پھر اس آیت میں ہے کہ وضو کر کے انسان اگر دو رکعت پڑھ لے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, بس ہو گیا, انسان کا کام بن گیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو حاصل ہو گئی. ان اللہ مع الصابرین, سکون دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, سامنے والے کا معاملہ حل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان اللہ مع الصابرین, ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے. وقال تعالی ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین, اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے, امتحان لیں گے, یہاں تک کہ تم میں جو محنت اور مجاہدہ کرنے والے ہیں, صبر کرنے والے ہیں, ان کو ہم امتحان کے ذریعے سے پہچان لیں اور ظاہر کر دیں. یہ قرآن کریم کی کچھ آیات تھیں. آگے امام نووی فرماتے ہیں والآیات فی الامر بالصبر و بیان فضلہ کثیرۃ معروفۃ, صبر کے حکم کے بارے میں, اس کی فضیلت کے بیان میں بہت سی آیات ہیں جو بہت زیادہ بھی ہیں اور معروف بھی ہیں. مثال کے طور پر چند یہاں پر لکھ دی ہیں. آگے اب احادیث پر جاتے ہیں. پہلی حدیث ہے اس باب میں, وعن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملا اني وقال تملا ما بين السماوات والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مبيقها رواه مسلم. حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا نام حارث بن عاصم ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. اس حدیث کے تمام اجزاء بہت اہم ہیں, اگرچہ اس کا اس باب سے متعلق ہمارا جو حصہ ہے وہ تو صرف ایک ہے, وہ صبر دیاون, بس اتنا حصہ آگے آ رہا ہے. لیکن اس کے تمام اجزاء وہ ہیں جس پر شراح نے اور محدثین نے بہت کچھ تفصیلات لکھی ہیں. ہم اس کو جو ضروری باتیں ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں بس. الطہور شطر الایمان, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکی کا اہتمام ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے, اس لیے کہ پاکی آدھا ایمان ہے. اپنے جسم کو پاک رکھے, کپڑوں کو پاک رکھے, گھر کو پاک رکھے, استعمال کی چیزیں ہیں پاک رہے, گھر پاک رہے, کہیں نجاست گر گئی اس کو جلدی سے اٹھا لے. جس طرح عبادات وغیرہ کے لحاظ سے پاکی ضروری ہے, اسی طرح شیاطین اور جنات, برے جنات کے اثرات سے بچنے کے لیے بھی پاکی ضروری ہے. اس لیے کہ جو گندگی اور نجاست کی جگہ ہوتی ہیں وہاں برے شیاطین جمع رہتے ہیں اور یا جنات وغیرہ جمع رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے پہلے زمانے میں لوگ جہاں استنجا وغیرہ کے لیے گھروں سے باہر جایا کرتے تھے, جنگلوں میں, اور خاص طور پہ درخت وغیرہ, چھوٹے درخت جہاں ہوتے ہیں وہاں پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ہذہ الحشوش محتضرۃ, دیکھو یہ جو استنجا کی جگہ ہیں وہاں پر جنات آتے رہتے ہیں, اس لیے وہاں جاؤ تو دعا پڑھ لیا کرو. تو اپنے گھروں میں بھی بیت الخلاء کو, جو کہ گھر کے اندر ہی ہے, تو اس کو پاک صاف رکھنے کا, یعنی یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ اس میں انسان اپنے آپ کو پریشان کر دے, لیکن ظاہری طور پر نظر آنے والی نجاست نہ رہنے دے, اس میں پاک رکھے. اور خاص طور پہ وہ بیت الخلاء جو گھروں سے کمروں سے متصل کمرے کے اندر ہوتے ہیں, آج کل پہلے زمانے میں تو دستور نہیں تھا, اب یہ کہ کمروں کے اندر ہی بیت الخلاء کا کمرہ آتا ہے, تو استنجا اگر وہیں ہے تو انسان وہیں سو رہا ہے اور وہیں سامنے بیت الخلاء ہے, دروازہ کھلا ہے تو وہاں نجاست ہے, تو ایسی جگہوں کو اور زیادہ انسان پاک رکھنے کا اہتمام کر لے. اور ویسے دروازہ بند ہے تو الگ کمرہ ہو گیا, لیکن تو دروازہ بند رکھیں لیکن صفائی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. وہ ایک زائد چیز میں بتا رہا تھا. ویسے انسان کے جسم کپڑے پاک ہوں, انسان کے استعمال کی چیزیں پاک ہوں, یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے. یہ تو ظاہری پاکی کی بات ہو گئی, اور پھر اس کے علاوہ نجاست جیسے حقیقیہ ہوتی ہے اس سے انسان اپنے آپ کو پاک رکھے, اور نجاست حکمیہ سے بھی, وضو نہیں ہے تو وضو کر لے, جتنا زیادہ وضو کا اہتمام ہوگا اتنا بہتر ہوگا. نمازوں کے لیے تو وضو ضروری ہے, اگر وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی, نماز نہیں ہوئی تو ظاہر کے ایمان میں نقص رہا. الطہور شطر الایمان, تو پاکی آدھا ایمان ہے. والحمدللہ تملأ المیزان, انسان جب الحمدللہ کہتا ہے تو میزان عمل بھر جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اتنا سا تو جملہ ہے الحمدللہ, لیکن صحیح حدیث ہے اور یہ ایک سے زائد بہت سی روایات ہیں جس میں اس جملے کی فضیلت آتی ہے. الحمدللہ کوئی دیر نہیں لگتی, سبحان اللہ کوئی دیر نہیں لگتی, سبحان اللہ وبحمدہ مختصر سا جملہ ہے. تو صرف الحمدللہ کہنے سے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کوئی پڑھے تو اس کی تو بہت ہی فضیلت ہے, لیکن اگر کوئی صرف الحمدللہ کہتا ہے تو میزان عمل اس سے بھر جاتا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ و سبحان اللہ والحمدللہ, یہ دونوں لفظ, یہ دونوں جملے سبحان اللہ والحمدللہ, تملآنی, راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تملآنی فرمایا یا تملأ فرمایا, تملآنی, یہ دونوں بھر دیتے ہیں, دونوں کلمے بھر دیتے ہیں, ما بین السماوات والارض, آسمان زمین کے درمیان کا پورا حصہ. انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. جب سبحان اللہ اور الحمدللہ کی یہ فضیلت ہے تو قرآن کریم کی آیات پڑھنے کی کیا فضیلت ہوگی. بہرحال الحمدللہ کہنے سے میزان عمل بھرتا ہے, اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے تو اتنی بڑی جگہ بھر جاتی ہے جیسے یہاں سے زمین سے لے کر آسمان تک کا علاقہ ہو, اتنا بڑا علاقہ بھر جاتا ہے. حالانکہ چھوٹا سا جملہ ہے, کتنی نورانیت ہوگی. یہاں پر ایک سوال شاید کسی کے ذہن میں آ جائے کہ جب الحمدللہ کہنے سے میزان عمل بھر گیا تو کافی ہے, پھر تو ہمیں بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ بھی آتا ہے کہ اچھا جب الحمدللہ کہنے سے میزان عمل بھر گیا تو باقی اعمال کیسے وزن ہوں گے. آسان سی بات ہے کہ اندھیرے والے کمرے میں کوئی شخص بیٹھا ہے اندھیرے والے کمرے میں کوئی شخص بیٹھا ہے بالکل اندھیرا ہے, اور وہاں پر انسان درمیان میں چھوٹا سا چراغ جلا لے, کینڈل جلا لے, موم بتی جلا لے, تو پورے کمرے میں روشنی آ جائے گی, اب ہر چیز نظر آنے لگی. لیکن کیا انسان اس کو کافی سمجھتا ہے؟ یہ تو میں صرف مثال دے رہا ہوں. کوئی کہے اچھا روشنی تو ہے بس ٹھیک ہے, اور کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں تو اور ضرورت ہے, ہمیں بلب بتیاں لگانی ہیں. اچھا ایک بتی نہیں نہیں بڑا کمرہ ہے, ایک بتی نہیں ہمیں زیادہ بتیاں چاہیے. کیوں زیادہ بتیاں چاہیے؟ اس سے کہ اندھیرا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, پھر جہاں اندھیرا زیادہ آتا ہے تو پھر بتیاں بھی اور بلب خراب ہوتے رہتے ہیں. زیادہ بلب ہوں گے, ایک بلب خراب ہو گیا تو اچھا دوسرا جل رہا ہے تو روشنی ہو جائے گی. دنیا کے معاملات میں ہم یہ چیزیں سمجھتے ہیں, ایک کمرے میں ایک سے زائد بتیاں لگائیں تاکہ زیادہ روشنی ہو, تو میزان عمل اگر بھر گیا تو اس میں مزید روشنی پیدا ہو, جتنے اعمال زیادہ ہوں گے اتنے اس میں نورانیت اور اضافہ ہوگا. تو ایک جگہ میں چاہے کمرہ پورا روشنی سے بھرا ہوا ہو اس میں مزید روشنی آ سکتی ہے, اسی طرح میزان عمل الحمدللہ سے بھر بھی جائے تو اس میں مزید اعمال آ سکتے ہیں. یہ صرف ایک مثال ہے, باقی اللہ تعالیٰ حقیقت حال جانتے ہیں. مقصد ہے کہ یہ جملے بڑے قیمتی ہیں. انسان فارغ بیٹھا ہے, تھکا ہوا ہے, کچھ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, استغفر اللہ پڑھ لے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ پڑھ لے, الحمدللہ, سبحان اللہ, کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے. یہ سب چیزیں انسان کو آنکھیں بند ہونے کے بعد کام آتی رہیں گی. والصلاۃ نور, یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ ایک ہوتا ہے انسان کچھ اپنا معمول مقرر کر لیتا ہے کہ مثلا مجھے روزانہ کی ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے سبحان اللہ کی یا تیسرے کلمے کی، تو کوشش یہ ہو کہ اپنے معمولات جو ہیں وہ تو انسان پوری ہمت اور چستی کے ساتھ کرے، پھر جو کر لیا، جو معمول پورا کر لیا، اس کے بعد جو اچھا زائد کرنا چاہ رہا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے اب لیٹ گئے، لیٹے لیٹے پڑھا جب تک نیند نہیں آتی، وہ الگ بات ہے. یہ نہ ہو کہ اچھا جب ہماری چستی کا وقت ہے اس وقت تو ہم باقی دنیا کی چیزوں میں سوچ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ بزنس، کسی کا فون آ گیا تب بھی بیٹھ گئے معمولات کرنے، تو ہم لیٹے لیٹے اچھا چلو نیند نہیں آ رہی تو معمولات پورا کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. والصلاۃ نور، آگے فرمایا کہ دیکھو نماز نور ہے. والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے. نماز نور ہے یعنی قیامت کے روز ایک تو دنیا میں نور ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا، لیکن نماز قبر میں بھی نور ہوگی، وہاں پر اندھیرے میں روشنی بن جائے گی، اور قیامت کے روز یہ نور ہے، پل صراط پر نور ہے. نماز کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا ہے، اور یہ نور انسان کو اس کی ضرورت پیش آئے گی. قیامت کے روز منافقین وہ دیکھیں گے کہ اچھا ہمارے پاس نور نہیں ہے، اندھیرے میں ہم پریشان ہو رہے ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا، کہیں دوزخ میں نہ گر جائیں، تو مؤمنین کو پکاریں گے دیکھو دیکھو ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو ذرا قریب آ جاؤ، تمہاری روشنی سے ہم بھی روشنی حاصل کریں. ان کے پاس نور نہیں ہوگا اس لیے کہ منافق تھے. مؤمنین سے کہیں گے ذرا ادھر آ جاؤ، انظرونا نقتبس من نورکم، تو فرشتے ان سے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تم پیچھے چھوڑ کے آ جائے، اپنی روشنی لے کر آؤ، اپنا نور لے کر آؤ، پیچھے جاؤ، وہاں تم چھوڑ کے آ گئے ہو. کہاں؟ دنیا میں. وہ سمجھیں گے پیچھے جانا ہے، پیچھے جانے کی کوشش کریں گے تو وہاں تو کوئی جگہ ہوگی نہیں. بہرحال قیامت کے روز نور کی ضرورت ہوگی، اور یہ نماز نور ہے. انسان اندھیرے جگہ پر، جنگلوں کے خطرناک سفر میں جب جاتا ہے تو روشنی کا اچھا انتظام رکھتا ہے. والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے. صدقہ دلیل ہے، کیا چیز کی دلیل؟ برہان دلیل کو کہا جاتا ہے. کیا چیز کی دلیل؟ انسان، صدقہ انسان کے صداقت، ایمان میں اور اللہ کے محبت میں سچا ہونے کی دلیل ہے. بات یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں مال کی محبت ہے، انسان کی طبیعت میں پیسے جب آ جاتے ہیں تو دینا مشکل ہوتا ہے، نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے مل جائے، لیکن بہت زیادہ چلو کوئی قناعت والا ہے، نہیں آتے تو چلو نہ آئے ٹھیک ہے، لیکن جب آ گئے ہاتھ میں اب دینا مشکل ہے. 1000 کی امید تھی لیکن 1500 مل گئے، لیکن یعنی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ہم 500 زائد ملے ہیں تو ہم صدقے میں دے دیں گے. یہ انسان مال کے ساتھ اس کو ایک محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود، اس محبت کے باوجود انسان اس محبت کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا، اللہ کی محبت کے تقاضے پر عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے صدقہ، میں اس لیے صدقہ دے دیتا ہوں. تو یہ صدقہ دینا برہان دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو اللہ سے محبت پیسوں سے زیادہ ہے. دیتے رہنا چاہیے، کبھی کبھی انسان صدقہ نکالتا رہے، کوئی موقع آئے صدقہ نکالتا رہے. مختلف مواقع ہوتے ہیں، میرا مقصد یہاں پر کوئی چندہ کرنا نہیں ہے، لیکن بہرحال آج کل قربانی کے ایام ہیں، اگر کوئی شخص قربانی اب تک اگر نہ کروائی ہو، اس کا انتظام نہ ہو، تو مختلف جگہوں پر سستے میں بھی قربانیاں ہوتی ہیں، وہاں کرا لے اگر مہنگے میں نہ کرا سکتا ہو، اور اگر بعض علاقوں میں یعنی ہندوستان وغیرہ جس کے جہاں رابطے ہوں انسان وہاں کرا لے. اور ہمارے کیوبا میں بھی $150 میں، $150 قربانی ہو رہی ہے، اگر کسی کو کرانی ہو تو وہاں بھی ہو سکتی ہے. میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، میں اپنے لیے نہیں، اگر کوئی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اور ہماری بفلو میں جو مسجد ہے وہاں کی چھت کی تعمیر ہو رہی ہے، اس سلسلے میں بھی وہاں پر بھی امداد کی ضرورت ہے، جو حصہ لینا چاہے، صدقہ جاریہ ہے اپنے اپنی حیثیت سے، لیکن یہ صرف دو جگہ نہیں، بہت سے مصارف ہیں، انسان جہاں چاہے لیکن کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے. وہ صدقۃ برہان، یہ دو چیزیں ذہن میں آ گئیں اس لیے بتا دی. وہ صبر و ضیاء، اور صبر یہ بھی روشنی ہے. اب اردو زبان ہی ایسی کہ ہم اس میں کیا کریں گے، نور کا ترجمہ بھی ہم نے کر دیا روشنی، صبر کے ترجمہ صبر میں ضیاء، ضیاء کا ترجمہ بھی ہم کر لیں گے روشنی، لیکن نور اور ضیاء میں بہت بڑا فرق ہے. ہم اس کو ایک قرآن کی آیت سے سمجھ سکتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ الذی جعل الشمس ضیاءً والقمر نوراً، هو الذی جعل الشمس ضیاءً والقمر نوراً، وہ اللہ جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور قمر کو نور بنایا. اب اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے چاند کی روشنی ہلکی ہوتی ہے اور صبر کی روشنی یعنی سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے، پوری جگہ کو منور کر دیتی ہے، خوب تیز روشنی ہوتی ہے، پردے ڈالو تب بھی گھر میں روشنی آ رہی ہے. دونوں کی روشنی میں فرق ہے، بس یہی فرق ہے نور میں اور ضیاء میں. نماز ہے بہت بڑا عمل ہے، لیکن صبر، ظاہر ہے نماز پڑھنے کے لیے بھی تو صبر کی ضرورت پیش آتی ہے، تو صبر اس سے بڑھ کر عمل ہے، اس لیے کہ وہ نماز کو بھی شامل ہے اور ہر عبادت کو داخل شامل ہے وہ. تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بہت بڑی روشنی ہے. والصبر ضیاء والقرآن، یہ روشنی کی بات جب چل رہی ہے کہ صبر بھی روشنی ہے، نماز بھی روشنی ہے، ایک دعا یاد آ رہی ہے، بتا دیتا ہوں. اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس دعا کا اہتمام کرے گا ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اس کے لیے قبر میں بھی روشنی ہے، پل صراط پر بھی روشنی ہے. یہ کلمہ پڑھنا اس کے لیے، یہ دعا پڑھنا اس کے لیے قبر میں بھی نور کا ذریعہ ہے اور پل صراط پر، یہ دو جگہوں پر خاص طور پہ انسان کو نور کی ضرورت ہے، وہاں یہ روشنی اس کو نور کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو پیش فرما دیں گے. وہ دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات، تین مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات، اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات. یہ تین مرتبہ پڑھ لیا. پھر لا الہ الا اللہ، اسی طرح لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات، اسے بھی تین مرتبہ پڑھنا ہے. بس اتنی سی دعا ہے، اللہ اکبر کبیرہ کے ساتھ وہ جملہ اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ تین مرتبہ، وہ تین مرتبہ یہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو اس کلمے کا اہتمام کر لے نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے، یہ کلمات اس کے لیے قبر میں اور پل صراط پر نور ہوں گے، روشنی بن جائیں گے. والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک، اور آگے فرمایا کہ قرآن حجت ہے، قرآن حجت ہے تمہارے لیے یا تمہارے خلاف. اگر انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو قرآن ہمارے لیے قیامت کے روز گواہی دے گا، حجت دلیل اور گواہی. اللہ تعالیٰ سے کہے گا یہ تو میرا ہے، یہ تو مجھے ماننے والا ہے، میرے حقوق کا خیال رکھتا تھا، میرا اہتمام کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا. کہیں اچھا ٹھیک ہے، اس کی بخشش ہوگی، حجت لکا. ایک شخص آئے گا بہت حسن اخلاق وغیرہ بہت کچھ لے کر آئے گا، قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا، اس نے مجھے کبھی پڑھا ہی نہیں، اس کو مجھے وہ پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا، صرف نماز میں پڑھ لیتا تھا، وہ بھی ہونٹ ہلائے بغیر پڑھتا تھا، اس نے تو میری تلاوت کی ہی نہیں، اس لیے کہ بغیر ہونٹ ہلائے تلاوت ہی نہیں ہوتی، تو اس نے تو میرا کوئی خیال ہی نہیں رکھا. یہ قرآن حجت لکا، یا تو تمہارے لیے حجت بن جائے گا، دلیل دے گا تمہارے لیے تمہارے حق میں، او علیک ہے تمہارے خلاف، تو دیکھ لو تم کس جگہ پر ہو، قرآن کا تم نے کتنا خیال رکھا ہے. کم از کم انسان کچھ نہ کچھ تو رکھ لے، روزانہ تلاوت کا معمول بنا لے. کل الناس یغدو، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اعمال میں بتا رہا ہوں، کل الناس یغدو، ہر شخص صبح کرتا ہے، تو صبح کے وقت انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ فبائع النفس، یہ ایک تمثیل، ایک مثال کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جب صبح ہوتی ہے، انسان صبح اٹھتا ہے، نیا دن شروع ہو رہا ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اپنا سودا اللہ تعالیٰ سے کر چکا ہوں، بیچ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے خرید چکے ہیں. وہ تو ہے، ان اللہ اشترى من انفسهم واموالهم تو ہر صبح اٹھنے کے بعد انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکا ہوں، بیچ چکا ہوں، اب میرے ذمے ہے کہ نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کراؤں یا نیک اعمال نہ کروں اور گناہ کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بناؤں۔ اسی کو آگے سمجھایا، کل الناس یغدو، ہر شخص صبح کرتا ہے اور فبائع النفس، وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ سے اس نے سودا کر لیا۔ یہ ایک تشریح میں کر رہا ہوں، کسی نے اگر اور تشریح پڑھی ہو کہیں اور تو ہو، شراح نے اور بھی تشریح کی ہے، میں ایک تشریح کر رہا ہوں۔ کل الناس یغدو، ہر شخص صبح کرتا ہے، فبائع النفس، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، گویا بیچ دیتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، انسان کے اختیار اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ دیکھو، یا تو نیک اعمال کرو، فمعتقہا، اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کر لو، او موبقہا، یا نیک اعمال نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے، گویا کہ نیک اعمال کر لو، یہ وقت ہے اپنے آپ کو آزاد کرانے کا دوزخ سے۔ ایک اور روایت پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان ناس من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطاہم ثم سألوه فاعطاہم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين انفق كل شيء بيده۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہ انصار کے کچھ لوگ تھے، گھر میں کچھ تنگی پیش آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا کہ یا رسول اللہ کچھ دے دیجئے، تو آپ نے دے دیا، پھر دوبارہ مانگا، پھر دے دیا، حتی نفد ما عندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں فرماتے تھے، مانگنے والا آیا، ضرور دے دو، جتنا ہے پورا ختم کر دو، کوئی بات نہیں۔ ازواج مطہرات، ان کو تو سال کا نفقہ دے دیا گیا، اب ان کو ضرورت نہیں رہی، انہوں نے خود اپنا مال صدقہ کر دیا، ان کا اختیار ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، خود پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مانگنے والا ہے دے دو۔ یعنی ہمارے تصور سے باہر کی بات ہے، ہمارے گھر میں چیزیں سامان بھرا پڑا ہوگا، بینک میں پیسے رکھے ہوں گے، لیکن چونکہ ہم نے صدقے کی مقدار تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے کہ اچھا اتنا پرسن ہم صدقہ کریں گے اور وہ ختم ہو گیا تو بس ہمارے پیسے ختم ہو گئے، اب کوئی مانگنے بھی آیا تو ہم نہیں دے سکتے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، نہیں کرتے وہ تو بالکل ہی نہیں کرتے بیچارے، بہرحال ہر ایک کی حیثیت مختلف ہوتی ہے، میں بعض لوگوں کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جوتا ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی رکتے نہیں تھے، بلکہ اگر پھر کوئی آتا تو فرماتے، اچھا ایسا کرو، تمہاری ضرورت ہے، فلانا دکاندار ہے، اس سے جا کر لے لو اپنی ضرورت کا سامان، جو لینا ہے لے لو، اور اس کو کہہ دو پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہیں، وہ ادا کر دیں گے۔ اتنا زیادہ جو ہے اپنے اوپر تو استعمال کیا نہیں، اپنی بیوی بچوں پر استعمال کیا نہیں، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو چکے تھے، یعنی کہ ان کے حقوق دبا کر، ولیعاذ باللہ۔ اور پھر اچھا ٹھیک ہے لے لو، اور قرض بھی میرے ذمہ۔ یہاں پر یہ تھا کہ حتی نفد ما عندہ، آپ کے پاس جتنا تھا وہ ختم ہو چکا۔ فقال لهم حین انفق کل شین بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب چیزیں، سب کچھ خرچ کر دیا اپنے ہاتھ سے، پھر فرمایا، دیکھو کسی کو سبق سکھانا ہو، کسی کو تنبیہ کرنی ہو، تو اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اب شروع میں دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے فرما دیتے کہ دیکھو نہیں مانگنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، تو لوگ کہتے اچھا اپنے پیسے دینے نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، پہلے دے دیا، سب ختم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اچھا اب سمجھا رہا ہوں۔ ظاہر ہے اب سامنے والے کو بات اچھی طرح دل میں اتر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، ایک بات یاد رکھو کہ میرے پاس جو بھی مال ہوگا، خیر کا لفظ جو ہے وہ مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب انسان، مال بھی ایسی چیز ہے کہ اچھائی بھی ہے اس میں برائی بھی ہے، جب انسان اچھے طریقے سے شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق رکھتا ہے تو وہ خیر ہے، اور اگر خلاف شرع غلط طریقے سے ہے تو وہ شر ہے۔ قرآن کریم میں مال کو بڑے عجیب انداز سے بیان کیا، جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں، جمعہ سے فارغ ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا قضیتم الصلاۃ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں قرآن و حدیث میں کہیں مال کو خیر کہا گیا، کہیں اس کو کہا گیا کہ اللہ کا فضل ہے، اور دوسری طرف کیا کہا گیا کہ دنیا جیفتن، مردہ مردار کی طرح ہے، وہ طالبہا کلاب، اور اس کو طلب کرنے والے کتوں کی طرح ہیں۔ تو گندی مثال بھی، اس کی اچھی مثال بھی اس پر ہے کہ اس کو انسان کس طریقے سے لیتا ہے، کس مقصد سے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ما یکن عندی من خیر، جو خیر یعنی جو مال میرے پاس ہوگا تو میں کبھی بھی روک کر نہیں رکھوں گا، فلن ادخرہ عنکم، میں جمع کر کے نہیں رکھوں گا، تمہیں دے دوں گا، خرچ کر دوں گا، میں منع نہیں کرتا کبھی، لیکن اب تو ختم ہو گیا۔ لیکن آگے میری بات یاد رکھو، ومن یستعفف یعفہ اللہ، ومن یستعفف یعفہ اللہ۔ دے تو دیا، یہ میں بتا رہا تھا کہ پہلے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھاتے تو شاید کوئی یہ سوچ سکتا تھا، وہ نہیں تو منافقین سوچ سکتے تھے، خرچ کرنا نہیں چاہتے اس لیے نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو مانگنا اچھی بات نہیں ہے، خرچ کر دیا، ختم کر دیا، اب میرے پاس تو نہیں رہا، لیکن تمہارے فائدے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں۔ ومن یستعفف یعفہ اللہ، جو شخص، یستعفف کے معنی ہوتے ہیں پاک دامن رہنا، کسی بھی برائی سے بچنے کو پاک دامنی، استعفاف کہا جاتا ہے، یہاں پر مانگنے سے بچنا، جو شخص یستعفف مانگنے سے اپنے آپ کو بچائے گا تو یعفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بچا دے گا۔ یہ یہاں سے چند جملے ہیں جس میں بہت اہم اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، ہم پہلے ان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا اصول سمجھائے گئے ہیں۔ ومن یستعفف یعفہ اللہ، جب کوئی شخص کسی بھی گناہ سے، یہ تھا تو مانگنے کی بات چل رہی ہے، مانگنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کوئی بھی گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچنے میں مدد کریں گے۔ اگلی بات، ومن یستغنی یغنیہ اللہ، اور جو شخص بھی استغنا یعنی اپنے آپ کو مستغنی کرے گا، نہیں مجھے کسی سے نہیں مانگنا، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، مجھے کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرنا، یا اللہ تو جانتا ہے میری حالت کو، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یا اللہ میں تو تجھ سے بات کرتا ہوں، مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ جو کوشش کر لے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا، یغنیہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرما دیں گے۔ ومن یتصبر یصبرہ اللہ، یہ سب باتیں ایک ہی اصول سمجھا رہی ہیں، اس لیے میں الگ الگ مثالیں ہیں، ہم پہلے ان کو پڑھ لیتے ہیں پھر میں بتا دیتا ہوں کیا اصول ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اس سے۔ ومن یتصبر، اور جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا، بتکلف صبر کرے گا، دل میں پریشانی ہے، بہت غم ہے، برداشت نہیں ہو رہا لیکن مسکرا رہا ہے، سامنے والے دیکھ رہے ہیں اچھا اس کو تو کوئی غم ہی نہیں ہے، اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا، جو صبر کی کوشش کرے گا، صبر ظاہر کرے گا، بتکلف صبر کرے گا، یصبرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیں گے۔ اور یہ بس یہ تین چیزیں، یستعفف یعفہ اللہ، ومن یستغنی یغنیہ اللہ، ومن یتصبر یصبرہ اللہ، یہ تین باتیں، ان تین باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے زندگی کے راحت کا ایک بہت بڑا اصول بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت کا ایک قانون بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ایک معاملہ ہے، وہ کیا ہے، یہاں پر تو مانگنے نہ مانگنے کی بات چل رہی ہے، لیکن ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کیا کہ بندہ جب کوئی معاملے میں کوشش کرتا ہے تو انسان کوشش کا مکلف ہے، جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا یہ کرنا یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے تو شروع سے ہی چھوڑ دے تو پھر اس کی امداد نہیں ہوتی، لیکن انسان اگر کوشش کر لے تو اللہ تعالیٰ کی امداد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کام میں کامیابی عطا کر دیتے ہیں، یہ قانون ہے۔ یہ تینوں باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھا رہے ہیں، ومن یستعفف، یہی ہے نا، یستعفف پاک دامن بننے کی انسان کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پاک دامن اس کو بنا دیں گے، کوشش کرنا انسان کے اختیار کی بات ہے، وہ کر لیں، نتیجے کو نہ سوچیں۔ اور جو شخص غنا ظاہر کرے گا, اب گھر میں تنگی ہے, فقر ہے, لیکن ظاہر کر رہے ہیں کہ نہیں غنا ہے, ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, نہ کسی سے مانگنا نہ لینا. شروع میں تنگی آئے گی, امتحان بھی تو آتا ہے, امتحان کے بعد پھر سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تو جب انسان اس امتحان سے گزر جاتا ہے, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فراغت دے دیتے ہیں, وسعت دے دیتے ہیں اور غنا دے دیتے ہیں. کبھی یغنیہ اللہ, غنا میں بھی دو معنی ہیں, غنا کے معنی بھی دو ہوتے ہیں. ایک غنا ہوتا ہے غنا ظاہری, کہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کچھ مال وغیرہ دے دیتے ہیں. کبھی ہوتا ہے غنا باطنی, جو اس سے بڑھ کر ہے, کہ دل میں اللہ تعالیٰ غنا عطا فرما دیتے ہیں اور دل میں انسان کو کسی کی طرف سے احتیاج اور ضرورت باقی نہیں رہتی. اب دل ختم, اللہ کے ساتھ جڑ گیا, اب دل کو دوسری چیزیں نہیں چاہیے. غنا باطنی بہت بڑی دولت ہے. یہی قرآن کی آیت ووجدک عائلا فاغنا, اغنا کی تفسیر میں بھی مفسرین نے دونوں باتیں بیان کی ہیں. اغنا میں ومن یستغنی یغنیہ اللہ, بہرحال تینوں باتیں. اور جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتے ہیں. جب انسان کوئی پریشانی آ گئی, فلانے سے ذکر کر رہا ہے, یہ تکلیف ہو گئی, یہ پریشانی, اچھا یہ پریشانی, یہی پریشانی, تو پھر وہ بے چین رہتا ہے, اسے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز کی شکایت بندوں سے کر رہا ہے. کوئی باپ کسی بچے کو تنبیہ کرتا ہے یا اس کا امتحان لینا چاہتا ہے, اور بچہ جا کر دوسروں سے شکایت کرتا ہے, میرے ابو میرے ساتھ یہ کرتے ہیں, میرے یہ کیا, میرے اس طرح مجھے پریشان کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ شکایت کرنا کسی بڑے کی تو بہت بری بات ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی شکایت, تو اس لیے اگر دوسروں کے سامنے شکایت کی تو تم ہی کرتے رہو, تم جانو اس کو نمٹو. ہاں اللہ کے ساتھ معاملہ رکھو کہ یا اللہ میں لوگوں کے سامنے اس کو بالکل ظاہر نہیں کرنا چاہتا. یہ ہر موقع کی بات نہیں ہے, ہر موقع پر اس طرح نہیں ہوتا. کبھی انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو عمومی طور پر لوگوں میں شکایت تو نہ کرے, لیکن کسی گھر کا کوئی شخص ہے, کوئی فرد ہے, اس کے سامنے بیان کر دے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے, وہ الگ بات ہے. لیکن ظاہراً لوگوں کے سامنے نہیں, جیسے کچھ ہے ہی نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں, تو اللہ تعالیٰ صبر عطا کر دیتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ انسان نتیجے کو نہ دیکھے, یہ دیکھے کہ کوشش میں کر سکتا ہوں, کوشش کر لیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جس طبقے میں ہماری بات چیت ہے اس کے لحاظ سے میں اپنے اور اپنے جیسے لوگوں کو جانتا ہوں, اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی شخص کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے, سوچتا ہے نہیں یہ تو بہت مشکل لگتا ہے, میں نہیں کر سکتا. بیچارے جو لوگ پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, ان کو کوئی نماز نہیں, بہت مشکل ہے, نہیں کر سکتا ہے کہہ کر پیچھے ہٹ گیا. وہ جانتا ہے کہ بہت اہم ہے, سب کچھ جانتا ہے, لیکن نہیں کر سکتا. یا کوئی شخص ہے جو نوافل میں اوابین نہیں پڑھتا, تہجد نہیں پڑھتا, نفل اعمال نہیں کرتا, اسے کہو کہ نہیں بہت مشکل, نہیں ہو سکتا مجھ سے. تو نہیں ہو سکتا کہہ کر چھوٹ گیا تو بس پیچھے رہ جائے گا. کوشش کر لے, اللہ تعالیٰ کی امداد آ جائے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کوشش کر لے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. بندہ ایک قدم میری طرف اٹھاتے میں دو قدم اس کی طرف آتا ہوں, حدیث قدسی ہے. یہاں پر بھی وہی ہے, تم کوشش کرو پاک دامن رہنے کی, کسی گناہ سے بچنے کی, اللہ تعالیٰ تمہاری امداد کرے گا اور تم پاک دامن بن جاؤ گے. تم کوشش کرو اپنا غنا ظاہر کرنے کی, اللہ تعالیٰ تمہیں غنی بنا دے گا. کوشش کرو صبر ظاہر کرنے کی, اللہ تعالیٰ صبر دے دے گا. یہ عام ہے کسی بھی عمل میں, نیکی کرنے میں صبر ٹھیک ہے, کوشش کر لو اللہ تعالیٰ کی امداد آ جائے گی. گناہ سے بچنے کی کوشش کر لو اللہ تعالیٰ کی امداد آ جائے گی. یہ ایک عام اصول ہے, اس کو مختلف طریقوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے بعض جگہوں پر ہم ایئرپورٹ وغیرہ پر جاتے ہیں یا کسی دکان وغیرہ میں جاتے ہیں, دروازہ بند ہے, انسان باہر سے دیکھے اچھا دروازے بند ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے جب کوشش ہی نہیں کی, دروازے بند دیکھ کے واپس چلا گیا تو واپس چلا گیا, لیکن انسان کہتا ہے نہیں میں دروازے کے قریب تو جاؤں, جیسے ہی قریب جاتا ہے خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نئی ایجادات کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ دیکھو جس طرح وہاں قریب جا کر دروازہ خود ہی کھل جاتا ہے, اسی طرح تم کوشش کرو جب وہاں پہنچو گے آگے اللہ تعالیٰ راستے خود ہی کھول دیں گے. ہمارے مشائخ بھی کیسی کیسی مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں. یہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال سمجھایا کرتے تھے, یا جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک شخص راستے میں چل رہا ہوتا ہے اور روڈ پر جب جاتے ہیں دونوں طرف درخت ہوتے ہیں, تو دور انسان اگر دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ راستہ بند ہے, یہاں پر تو راستہ ہے جانے کا، درخت دونوں طرف ہیں، اور دور اگر دیکھے تو نظر آتا ہے جیسے دونوں طرف کے درخت ملے ہوئے، راستہ بند ہے، یہیں پر رک جائے گا کہ راستہ تو بند ہے میں نہیں جاتا، تو ناکام. اور اگر چلتا رہے تو راستہ کھلتا چلا جائے گا. بس یہی چیز ہے، انسان کوشش کرتا رہے آگے اللہ تعالیٰ کی امداد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں. یہ اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں سمجھایا ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اور کسی شخص کو کوئی عطیہ اور انعام نہیں ملا جو زیادہ بہتر اور وسیع ہو صبر کے مقابلے میں. صبر سے زیادہ کوئی وسیع اور بہتر عطیہ انسان کو نہیں ملا. صبر جس کو اللہ نے دے دیا تو بہت بڑی دولت اللہ نے اس کو دے دی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. صبر ہے تو کوئی تکلیف نہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوئی کوتاہی، نہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی، سب کچھ مل گیا اس کو. صبر ہے تو سب کچھ مل گیا، اور آخرت میں جو جنت کی نعمتیں بڑی بڑی بغیر حساب ملیں گی وہ علیحدہ رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر بھی عطا فرمائے، اور جن مواقع پر ہمیں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں ہمیں صبر عطا فرمائے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی اور عملی طور پر جب وقت آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.